جمعہ 22 جنوری کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ بحیرہ روم میں یونان کے قریب کشتی الٹنے سے 42 پناہ گزین ہلاک، اقوام متحدہ کے اہلکار نے خبردار کیا۔
جب تک قانونی راستہ نہیں ہوگا ان بے بس اور لاچار لوگوں کے پاس یورپ پہنچنے کے لیے، تو یہ واقعات تو اندیشہ یہ کہ یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ ترکی کے پانیوں سے سمندری محافظوں نے 42 افراد کی لاشیں نکالی ہیں، ان میں سے 20 لاشیں بچوں کی ہیں۔ دو کشتیوں کے ڈوبنے سے ہلاک ہونے والے یہ لوگ مہاجرین تھے جو ترکی سے سمندر کے ذریعے یونان جا رہے تھے۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب جرمنی کے دارالحکومت برلن میں جرمن اور ترک کابینہ کے اراکین کا غیر معمولی مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس میں ترک پانیوں سے یورپ جانے والے مہاجرین کو روکنے کی حکمت عملی زیر غور ہے۔ جرمنی کی خواہش ہے کہ ترکی رقم اور مراعات کے عوض اپنی سرحدوں پر سختی کرے تاکہ وہاں سے شام اور دیگر شورش زدہ ملکوں کے باشندے یورپ روانہ نہ ہو سکیں۔ ادھر فرانس کے وزیر اعظم مینوئل والس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مہاجرین کی آمد یورپ میں عدم استحکام پھیلا سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ احمد رضا۔
بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں فرانس کے وزیر اعظم نے کہا کہ یورپ ان تمام تارکین وطن کو جگہ نہیں دے سکتا جو عراق اور شام میں جاری خوفناک خانہ جنگی سے اپنی جانیں بچا کے یورپ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام تارکین وطن کو یورپ میں جگہ دینے سے یورپی معاشرے مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے۔ پچھلے برس 10 لاکھ کے قریب پناہ گزین خطرناک ترین سمندری راستوں سے گزر کر یورپ پہنچے تھے۔
تیونس میں بے روزگاری کے خلاف مظاہروں کو روکنے کے لیے ملک گیر کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے جو رات کے وقت نافذ رہے گا۔ تیونس میں 5 سال پہلے آنے والے انقلاب کے بعد سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، جس کے خلاف 4 دن سے جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران لوٹ مار اور تشدد کے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات کے پیش نظر حکام نے ملک گیر جزوی کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ مصری دارالحکومت قاہرہ کے نواحی علاقے جیزہ میں ایک چھاپہ مار کارروائی کے دوران 6 پولیس اہلکاروں سمیت کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ جیزہ میں اہرام مصر کے قریب ایک رہائشی علاقے میں پولیس کو شدت پسندوں کے ٹھکانے کی خبر ملی، جس پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ اس دوران مشتبہ رہائش گاہ میں بم دھماکہ ہوا، جس سے قریبی مکانوں کے رہائشیوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں 8 گھنٹوں کی جھڑپوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے ساحلی علاقے کے ایک ریسٹورنٹ پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسلامی شدت پسندوں نے کل رات اس ریسٹورنٹ پر دھاوا بولا تھا۔ 2 کار بم دھماکوں کے بعد وہ فائرنگ کرتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور وہیں مورچہ زن رہے۔ اس دوران کم سے کم 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ صومالیہ کی اسلامی شدت پسند تنظیم الشباب نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے کی زد میں آئی ہے، تاہم وہ محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ڈیرہ بگٹی میں پیش آیا۔ حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بلوچستان ہی میں اواران ضلع کے علاقے مشقے سے اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 3 مبینہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ ادھر لسپیلا میں فرنٹیئر کور نے سرچ آپریشن کے دوران 8 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کا تعلق شدت پسند تنظیم سے بتایا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں چارسدہ یونیورسٹی پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں صوبے کے مختلف علاقوں میں آج بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا۔ کم سے کم 40 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 3 افراد کے متعلق پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق باچا خان یونیورسٹی پر بدھ کے حملے سے ہو سکتا ہے۔ پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ آج صبح پیش آیا جب دونوں اہلکار اپنی رہائش گاہ سے پولیس لائن جانے کے لیے نکلے۔ حملہور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کے مشرقی ساحلی علاقوں کے 700,000 باشندے شدید برفانی طوفان سے نمٹنے کی تیاریوں میں ہیں۔ ماہرین کے خیال میں متوقع طوفان زندگی کو مفلوج کر سکتا ہے، جس کے دوران 0.5 میٹر تک برف باری ہو سکتی ہے۔ امریکی محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر لوئی اوچالینی:
We're predicting that the more than 50 million people will be affected.
ہمارا اندازہ ہے کہ صرف برف باری پڑنے سے 5 کروڑ سے زائد لوگ متاثر ہوں گے۔ مرکزی، ریاستی، علاقائی اور مقامی حکومتیں لوگوں کے ساتھ مل کر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں میں ہیں، تاکہ وقت سے پہلے ہی ضروری اقدامات کر لیے جائیں۔
اور تاجکستان میں انتہا پسندی پر قابو پانے کے لیے سرکاری مہم کے تحت اس مسلم اکثریتی ملک کے 1,000 افراد داڑھیوں سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ تابندہ کوکب۔
تاجکستان میں داڑھی منڈوانا ان رجحانات کی روک تھام کی حکومتی مہم کا حصہ ہے جو حکام کے مطابق تاجک ثقافت سے الگ اور متضاد خیال کیے جاتے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں تاجکستان کے علاقے قتلون میں پولیس نے کہا کہ انہوں نے بنیاد پرستی ختم کرنے کی مہم کے تحت تقریباً 13,000 افراد کی داڑیاں مونڈی ہیں۔ بی بی سی نے 9 دیگر افراد سے بھی بات کی جو اسی طرح کے تجربات سے گزرے تھے۔ پولیس انہیں گلی محلوں سے حراست میں لے کر زبردستی تھانے یا پھر حجام کی دکان لے گئی جہاں ان کی داڑھی منڈوا دی گئی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی 6 کروڑ آبادی میں بے روزگاری کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے، اور سیربین میں آپ کو اس بارے میں بھی خصوصی تجزیے سنوائیں گے کہ پاکستان میں کس طرح کم سن بچوں کو خودکش حملہ آور بنانے کے لیے بھرتی کیا جاتا ہے۔ لیکن پہلے آتے ہیں آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ یورپ میں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے مسئلے پر جاری بحث کے دوران ہی یونان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں بحیرہ روم میں پناہ گزینوں کی 2 الگ الگ کشتیاں ڈوبنے کے نتیجے میں اطلاعات ہیں کہ کم سے کم 42 لوگ ڈوب گئے ہیں۔ مرنے والوں میں 1 درجن کے قریب بچے بھی شامل ہیں۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی جنیوا میں مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایس سی آر کے ترجمان بابر بلوچ سے۔
اس وقت جو اس اندھوناک واقعے کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، وہ جو انیشیل رپورٹس ہیں اس کے مطابق کہ 40 سے شاید زیادہ لوگ ہیں جس میں خواتین، بچے اور مرد شامل ہیں، جو کہ لکڑی کی ایک بنی ہوئی کشتی پہ ترکی سے یونان پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے اور کوئی حادثہ رستے میں ہی پیش آیا ہے، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جن کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئے، اور کچھ کو جو یونان کے کوسٹ گارڈ ہیں انہوں نے ان کی زندگیاں بچا لی ہیں۔
باور صاحب، کتنے تارکین وطن اب تک کشتیوں کے ذریعے یورپ کے ساحلوں تک پہنچتے ہوئے ہلاک ہوئے ہوں گے؟
جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں، میرا ادارہ یون ایچ سی آر اور باقی جو امدادی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہم نے کوائف جمع کیے ہیں، وہ یہ کہ پچھلے 2 سالوں کے دوران، گزشتہ 2014، 2015 اور اب یہ سلسلہ جاری ہے، تو 7,000 سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اس کوشش میں کہ وہ پناہ کی تلاش میں یورپ آ سکیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ گوا بیٹھے ہیں، اور اکثریت ان میں بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، اور اس سال کی شروعات ہی ایک بچے کی موت سے ہوئی تھی جو کہ ایسے ہی ایک واقعے میں سمندر میں اس کی موت ہوئی تھی ڈوبنے سے۔ تو جو ایک اہم چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جب تک قانونی راستہ نہیں ہوگا ان بے بس اور لاچار لوگوں کے پاس یورپ پہنچنے کے لیے یا یورپ میں پناہ تلاش کرنے کے لیے، تو یہ واقعات، تو اندیشہ یہ کہ یہ بڑھتے ہی رہیں گے۔
اچھا، یہ تو اچھی خاصی تعداد ہے، 7,000 سے زیادہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشتیوں کے ذریعے یورپ کے ساحلوں تک پہنچتے ہوئے اب تک ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں، اور کشتیوں کے ذریعے یہاں پہنچنے والے اکثر لیبیا سے سوار ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے محفوظ رستے مہیا کیوں نہیں کیے جا رہے؟
یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے سامنے، جو انسانی ہمدردی کا ادارہ یون ایچ سی آر ہے، اور بارہا ہم نے یورپی ممالک سے یہ اپیل کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جو حالات سیریا کے مسئلے کی وجہ سے ہیں، جو افغانستان، عراق، یمن یا باقی دنیا میں جہاں پہ اتنے مسائل ہیں لڑائی اور جھگڑے کے، تو اس وقت دنیا میں کوئی 20 ملین کے قریب لوگ ہیں جو ہجرت پہ مجبور ہوئے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، اور ان میں سے صرف 1 ملین ہے جو یورپ کی طرف آئے ہیں۔ تو ان کی دادرسی کرنے کے لیے ایک تو ضروری ہے کہ جو یہاں پہ پہنچیں ان کی امداد کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ جن کے پاس جواز ہے، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے فیملی ممبرز یورپ میں ہیں, مطلب کئیوں ایسے بچے ہوں گے یا خاندان ہوں گے جن کے لوگ یہاں پر ہیں لیکن ان کے پاس جو قانونی رستہ ہے اس کا آنے کا کوئی رستہ نہیں. تو اس لیے یورپ سے بارہا یہ گزارش کی گئی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ قانونی رستے سے یہ آ سکیں اور ان کو اس طرح سے جو ہے نا اپنے جانوں کا نقصان نہ اٹھانا پڑے کہ پناہ کی تلاش میں نکلے اور دنیا سے ہی چلے گئے.
اچھا, آپ نے عرض کیا کہ آپ نے یورپی ممالک سے کافی اپیلیں اور گزارشات بھی کی ہیں اس معاملے میں, تو عالمی کنونشنز کے مطابق جو کردار انہیں ادا کرنا چاہیے یورپی ممالک کو, کیا وہ انسانی حقوق کے اتنے بڑے المیے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟
نہیں, میرے خیال میں کافی ان کو مسائل درپیش ہیں یکجا ہو کے یا اکٹھا ہو کے جو لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں ان کی مدد کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر لوگ یونان پہنچتے ہیں اور اس کے بعد سب کی تقدو یہی ہوتی ہے کہ جرمنی پہنچا جائے. یورپی یونین کے جو 28 ممالک ہیں ملک ہیں انہوں نے یکجا ہو کے اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کام نہیں کیا. ہماری جو ان سے باقی بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ یونان پہنچیں وہاں پہ ان کی مدد کی جائے, رجسٹریشن کی جائے, دیکھا جائے کہ کون جو پناہ کا طلبگار ہے, کون ریفیوجی کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے, کون نہیں اترتا, اور وہاں سے پھر ان کو جو ہے نا ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اگر آپ 11 لاکھ لوگوں کو 550 ملین کی آبادی پہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو 1000 پہ 2 ریفیوجیز آئیں گے 28 ملکوں کے حصے میں, جو اب تک نہیں ہو رہا.
یہ تھے اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین یو این ایس سی آر کے ترجمان بابر بلوچ. فرانس کے وزیر اعظم مینول والس نے خبردار کیا ہے کہ تارکین وطن کے بحران نے یورپی یونین کو سنگین خطرے میں ڈال دیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی.
بی بی سی سے ایک انٹرویو میں فرانس کے وزیر اعظم نے کہا کہ یورپ ان تمام تارکین وطن کو جگہ فراہم نہیں کر سکتا جو عراق اور شام میں جاری خوفناک خانہ جنگی سے اپنی جانیں بچا کر یورپ پہنچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان تمام تارکین وطن کو یورپ میں جگہ دینے سے یورپی معاشرے مکمل طور پر عدم استحکام کا شکار ہو جائیں گے. گزشتہ سال 10 لاکھ کے قریب مہاجرین خطرناک ترین سمندری راستوں سے گزر کر یورپ پہنچے تھے. فرانس کے وزیر اعظم مینول ولاس نے کہا کہ فرانس میں اس وقت تک ہنگامی حالت برقرار رہے گی جب تک شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کو مکمل شکست نہیں ہو جاتی. گزشتہ برس 13 نومبر کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حملوں کے بعد ملک میں ہنگامی حالت کا نفاذ ہوا تھا اور بعد میں اس میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی تھی. ایمرجنسی نافذ ہونے سے پولیس کو شبے کی بنیاد پر چھاپے مارنے یا کسی کو گھر میں نظر بند کرنے جیسے کچھ اضافی اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. سفارتی امور کے لیے بی بی سی کی خصوصی نامہ نگار لیز ڈوسٹ کے ساتھ سوئس شہر ڈیووس میں بات کرتے ہوئے مینول ولاس نے کہا کہ فرانس حالت جنگ میں ہے. جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں ایمرجنسی کب تک نافذ رہ سکتی ہے تو ان کا کہنا تھا جس وقت تک ضروری ہو, ہم ہمیشہ تو ہنگامی حالت میں نہیں رہ سکتے. انہوں نے مزید کہا کہ جب تک خطرات ہیں اس وقت تک ہمیں تمام ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے, اسے اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک ہم دولت اسلامیہ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر لیتے. ان کا کہنا تھا کہ افریقہ, مشرق وسطی اور ایشیا سے ہمیں دولت اسلامیہ کو پوری طرح ختم کرنا ہوگا. دہشت گردی کے خلاف یہ ہماری ایک مکمل اور بین الاقوامی جنگ ہے. جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ بھی مکمل, سخت اور بین الاقوامی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یورپ کو فوری طور پر اپنی بیرونی سرحدوں پر کارروائی کی ضرورت ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی فراز ہاشمی سے. اب بات کریں گے ہمارے دوسرے بڑے موضوع پر. چارسدہ میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے آج تیسرے روز بھی سوگ رہا. پولیس نے درجنوں افراد کو حراست میں لیا لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 ایسے افراد گرفتار کیے گئے جو اس حملے میں کسی حوالے سے ملوث ہو سکتے ہیں. ان سے اس وقت تحقیقات جاری ہیں. پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ.
ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ 3 افراد کہاں سے گرفتار کیے گئے اور یہ کون لوگ ہیں. تاہم ایسی اطلاعات ہیں کہ حملے کے بعد سے سیکیورٹی اداروں کے مشترکہ سرچ آپریشن چارسدہ کے علاوہ خیبر ایجنسی اور پشاور میں بھی کیے گئے. اس بارے میں چارسدہ کے ضلع پولیس افسر سہیل خالد سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کچھ افراد کو گرفتار کیا ہے جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے.
اس صورت میں اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ ابھی گروپ کو ٹریس کر لیا گیا, ان کے سہولت کاروں کو ٹریس کیا گیا, اریسٹ کیا گیا اور تحقیقات جو ہے وہ مثبت انداز میں آگے چل رہی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ وقوع سے ریلیٹڈ, انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ, سہولت کاروں سے ریلیٹڈ گرفتاریاں بھی ہیں. ایگزیکٹ تعداد میں نہیں بتا سکتا ان کی.
ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہوروں کا افغانستان سے رابطہ تھا، اب ان حملہوروں کی شناخت اور ان کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سہیل خالد نے بتایا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے اب مزید ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ یونیورسٹی کے ایک سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ حملہور عقبی دیواروں سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے اور مختلف مقامات پر پھیل گئے تھے۔ باچا خان یونیورسٹی کے محل وقوع پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس کے تین اطراف گنے کے کھیت ہیں۔ سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ حملہوروں کی کوشش تھی کہ وہ پشتو ڈپارٹمنٹ اور انتظامی بلاک میں داخل ہوں، لیکن وہاں موجود یونیورسٹی کے محافظوں نے فائرنگ کی، جس سے حملہور دوسرے مقامات پر چلے گئے تھے۔
تو اور اس کے علاوہ پھر ہماری سیکیورٹی کے پاس اسلحہ بھی ایسا ہو کہ نہ ہونے کا برابر، یہ تو انصاف نہیں ہے نا۔ تو میں تو اپنا آپ جو ہے نا ابھی میں لاتا ہوں، میں بولوں جو بھی ہے جیسا بھی ہے بس اپنا ہی لاؤں گا، جب ہم کو نہیں دے رہا تو پھر ہم اپنا ہی لائیں گے۔
یونیورسٹی میں ایک وقت میں 15 کے لگ بھگ محافظ موجود ہوتے ہیں، جن کے پاس صرف 7-7 گولیاں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں 9 کیمرے نصب ہیں، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ غیر معیاری ہیں۔ اس حملے میں ہلاک ہونے والے اسسٹنٹ پروفیسر حامد حسین کے گھر آج وزیر اعلیٰ پہنچے تو پروفیسر کے بھائیوں نے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے سامنے سخت غصے کا اظہار کیا۔ اسی طرح گزشتہ روز سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے سامنے بھی لواحقین نے غصے کا اظہار کیا تھا۔ آج پشاور میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 2 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ دونوں اہلکار رشید گڑھی کے علاقے میں ڈیوٹی کے لیے پولیس لائن جا رہے تھے۔ پشاور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں 4 دنوں میں یہ تیسرا بڑا واقعہ ہے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کی وزارت داخلہ کے مطابق نادرا نے چارسدہ حملے میں ملوث دہشت گردوں کے فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت پر رپورٹ مکمل کر کے وزیر داخلہ کو پیش کر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 4 میں سے 2 دہشت گردوں کی عمریں 18 سال سے کم ہیں۔ شدت پسند گروپ کم سن نوجوانوں کو کیسے اور کہاں سے بھرتی کرتے ہیں اور پھر ان کی تربیت کر کے انہیں کیسے خودکش حملہ آور بنایا جاتا ہے؟ یہ سوالات میں نے کچھ دیر پہلے پوچھے بی بی سی افغان سروس کے ایڈیٹر داؤد اعظمی سے، جو کہ اس موضوع پر تحقیق کے علاوہ مضامین بھی لکھ چکے ہیں۔
ریکروٹمنٹ تو مختلف جگہوں میں ہوتی ہے، بازار میں بھی ہوتی ہے، جو غریب بچے ہیں گلی کوچوں میں جو پھرتے ہیں وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور جو ولنریبل ہے ان کو کہیں لے جاتے ہیں کسی سینٹر میں یا کسی مرکز میں یا ان کا جو بیس ہوتا ہے۔ دوسری جو جگہ ہے جہاں بھی ریکروٹمنٹ دیکھی گئی ہے وہ بعض مدارس ہیں، عام طور پر دینی مدارس میں تو دینی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن بعض موقعوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ریکروٹمنٹ کرے سوسائڈ حملوں کے لیے، تو وہ ایسے مدرسوں میں بھی جاتے ہیں، بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو غریب ہے، جو ولنریبل ہے، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، تو ان کو کسی اور مرکز میں لے جاتے ہیں جہاں پر ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور پھر ٹی ٹی پی اور افغان طالبان نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے جہاں پہ ان کو باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، ان کو ان کی کلاسز ہوتی ہیں باقاعدہ۔
اور اس میں داؤد صاحب یہ بتائیں کہ عمر کتنا فیکٹر ہے، کیونکہ اگر دیکھیں یہ جتنے لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں یا جتنے پکڑے گئے ہیں دہشت گرد خودکش بمبار، ان کی عمریں جو ہیں وہ کافی کم ہوتی ہیں، تو کیا کوئی یہ لائے عمل ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے ان کی؟
تو بچوں کو اس لیے ریکروٹ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے ہیں، ان کی برین واشنگ آسانی سے ہو سکتی ہے، ان کی معلومات کم ہوتی ہیں، لاجک کم ہوتا ہے، اور پھر ولنریبل ہوتے ہیں وہ بہت، ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، تصویریں دکھائی جاتی ہیں تاکہ ان میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر جو مذہبی لٹریچر ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، تو ان میں ایک جذبہ جو کہ انتقام کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور جہاد کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور آخرت میں اجر و ثواب کا جذبہ بھی ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ ملا کے ان میں یہ موٹیویشن پیدا کی جاتی ہے کہ ہاں میں تیار ہوں اور ایسے کام کرنے کے لیے۔
اچھا، یہ جو تربیت کے مراحل ہیں، یہ اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ ایک اگر وہ کم سن بچے کو ریکروٹ کر لیتے ہیں تو اس کو خودکش بمبار بننے تک اور شدت پسند کاروائیاں کرنے تک کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پورا
یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، وہ کتنا ولنریبل ہے، وہ کتنی آسانی کے ساتھ پیغام یا جو تعلیم ہے، جو ایڈوائس ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ اس طرح بھی ہے کہ بعض انسان جو ہیں وہ آسانی سے سجیشن قبول کر لیتے ہیں، جو بات آپ بتاتے ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، تو یہ انڈیویجول ان کی عمر اور جو انوائرمنٹ ہے جہاں پر وہ ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو چند ہفتوں سے لے کے چند مہینے لگ جاتے ہیں اس پروسیس میں۔
اچھا داؤد اعظمی صاحب، ان بچوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ پنجاب کے شہر ہیں، سندھ کے ہیں، خیبر پختونخوا کے ہیں، افغانستان کے ہیں؟
تو یہ تقریباً سارے شہروں کے ہیں، لیکن جو پرسنٹیج دیکھی گئی ہے ان میں مختلف ایتھنسٹیز کے لوگ ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، پشتون علاقوں کے لوگ بھی ہیں، اور افغانستان میں مختلف صوبوں کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک صوبے میں، ایک علاقے میں ہے، جو ان کی ایتھنک بیک گراؤنڈ آپ دیکھ لیں، ان میں پشتون بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اور ان میں افغانستان میں جو ازبک ہیں وہ بھی ہیں، اور کچھ تاجک بھی ہیں۔ تو عمریں بھی مختلف ہوتی ہیں، 7-8 سال سے لے کے 20-25 سال تک، تو اس رینج میں ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ یہ غریب بچے ہیں، لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ متوسط گھرانوں کے بچے بھی ان میں ہیں۔ تو ان میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ والدین کو یا پتہ نہیں ہوتا، یا حملہ کرنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو مبارک ہو
جی،
آپ کے بیٹے نے یہ جہادی کارروائی کی اور وہ جنت کیا، اور آپ لوگ بھی اجر کمائیں گے۔ تو ایسے بھی کیسز ہیں کہ والدین کی یہ فکر تھی کہ میرا بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے یا کچھ سیکھنے کے لیے گیا ہے، لیکن کچھ مہینے بعد ان کو پتہ چلا کہ وہ خود کش بنا اور خود کو اڑا دیا۔ تو تحقیق کے دوران مجھے ایک کیس کا پتہ بھی چلا کہ بعض جگہوں میں بچوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ یہ تعویذ پہن لیں، آپ نہیں مریں گے، صرف وہ مریں گے جو کہ آپ کے ٹارگیٹ ہیں
جی،
جو افغان فورسز ہیں یا امریکی ہیں یا جو بھی ہیں۔ تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے یہ ٹریننگ کے حوالے سے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں خودکش ہوں، بٹن کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔
اچھا،
اور بچے کو بتایا گیا ہے کہ آپ جائیں وہاں پہ، معلوم کرے کہ کیا ہے ادھر، وہ جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ جائیں، یا جو آفیشیل کھڑا ہے اس کے پاس قریب ہو جائیں، وہ جو اصل بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب وہ ٹارگیٹ کے قریب پہنچا تو بٹن اس نے دبائی، تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے۔ لیکن افغان طالبان کی جو بات ہے، انہوں نے اب تک یہ تسلیم نہیں کیا ہے کہ ہم بچوں کو اس کام کے لیے ٹرین کرتے ہیں۔ ان کا جو لائحہ ہے یا جو ٹریننگ مینول ہے
جی،
اس میں یہ بات منع کی گئی ہے کہ آپ بچوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن افغانستان میں بہت سی جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچوں نے خودکش حملے کیے ہیں، بعض کامیاب ہوئے ہیں اور بعض پکڑے بھی گئے ہیں، اور بعض اب بھی جیلوں میں ہیں۔
یہ تھے بی بی سی افغان سروس کے ایڈیٹر داؤد اعظمی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس سب کچھ کا علم کیوں نہیں ہے؟ اسی سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے بات کی دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ سے۔
دراصل سیکیورٹی ایجنسیز اور دوسرے جو ہے ایون ماں باپ بھی کبھی کبھی ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔
تو بریگیڈیئر صاحب، ماں باپ کی آپ نے بات کی، تو ایک تو یہ کہ وہ بچوں کے ساتھ سکولوں میں ہوتے تو نہیں ہیں نا، لیکن یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ایک بچہ بھرتی ہوتا ہے، اس کی ذہن سازی ہوتی ہے، تربیت لے رہا ہے، پھر حملہ کرتا ہے، یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کا علم ہی نہیں؟
دراصل ایک زمانہ تھا کہ جب ان چیزوں کا جو گھر تھا وہ نارتھ وزیرستان کرایا جاتا تھا، اور وہاں پر جو ہے ان کی ذہن سازی کی جاتی تھی، اور حکومت کا وہاں پر ریٹ نہیں تھا
جی۔
ابھی یہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کو ورغلا کر یہ لے جاتے ہیں افغانستان
جی،
یہاں پر یہ طالبان موجود ہیں، یہاں سے جو آپریشن دربیاگر کے بعد وہ بھاگ گئے، اور وہاں پر تو وہاں پر وہ پھر ان کی ذہن سازی کرتے ہیں
جی،
اور یہ بچے تقریباً گھروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو حکومت کے لیے ابھی تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں۔
بریگیڈیئر صاحب، ان بچوں کو آپ نے کہا کہ بھرتی کر کے افغانستان لے جایا جا رہا ہے، لیکن انہیں جو تنظیمیں یا افراد بھرتی کر رہے ہیں پاکستان میں، کیا ان پر بھی پاکستان سیکیورٹی ایجنسیوں کی نظر نہیں ہے؟
دراصل ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو 20 نکاتی قومی عمل پلان ہے، تجویز ہے، وہ کافی کمپریہنسو ہے۔ ان میں اگر اس کے اوپر کام کیا جائے جس کے اندر یہ ہے کہ جو مدرسے ہیں اس میں دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کا سلیبس کیا ہے، یہ مولوی حضرات کیا کر رہے ہیں، ہماری مسجد ہے وہاں پر ان کی کوئی مانیٹرنگ کا بندوبست، رجسٹریشن کا بندوبست، جو ادھر اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، امام ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں. کئی جگہوں کے اوپر افغان مہاجرین جو ہے وہ مولوی بن کر فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ان تمام جو مذہبی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا الٹیمیٹ جو ہے وہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے حکومت کا. فی الحال تو لگتا یہ ہے کہ شاید انہوں نے شروع بھی نہیں کیا.
یہ تھے دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر محمود شاہ.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے یہ درخواست آئے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
کھیلوں کی خبر اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عظیم رفیق.
پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے تیسرے اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو 95 رن سے شکست دے کر میچ اور سیریز دونوں اپنے نام کر لی ہیں. ویلنگٹن میں کھیلے جانے والے آج کے میچ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان کو جیت کے لیے 197 رنز کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں پاکستانی ٹیم مشکل سے لڑکھڑاتی ہوئی 16ویں اوور میں داخل ہوئی، جہاں اس کا اسکور صرف 101 رنز تک ہی پہنچ پایا اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. پاکستان کی جانب سے واحد کھلاڑی سرفراز احمد تھے، جنہوں نے 41 رنز کی ایک لمبی اننگ کھیلی. کپتان شاہد آفریدی نیوزی لینڈ میں اپنی آخری اننگ کو یادگار نہیں بنا سکے، انہوں نے صرف 8 رنز اسکور کیے. نیوزی لینڈ کی جانب سے آج کیا جانے والا اسکور پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی میں تیسرا بڑا اسکور ہے، جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 25 جنوری کو کھیلا جائے گا. ادھر زمبابوے اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جانے والے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں زمبابوے کی ٹیم نے بنگلہ دیشی ٹیم کو 18 رن سے شکست دے کر آج کے میچ میں کامیابی حاصل کر لی. اس سے قبل زمبابوے کی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر بنگلہ دیش کی ٹیم کو 120 رن کا ہدف دیا تھا، جس کے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 19 اوورز میں صرف 162 رنز ہی اسکور کر پائی اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے. ادھر انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان سینچورین میں کھیلے جانے والے چوتھے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. اور ٹینس میں آسٹریلین اوپن کے ہونے والے میچز میں مین سنگلز کے راؤنڈ 3 میں سربیا کے عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ نے اٹلی کے آندریس سیپی کو شکست دے دی ہے. انہوں نے آندریس کو یہ شکست 6-1 7-5 اور 7-6 سے دی، جبکہ سوئس پروفیشنل عالمی نمبر 3 روجر فیڈرر نے گریگور ٹریمیٹروف کو 6-4 3-6 6-1 اور 6-4 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کی. فٹ بال میں پاکستانی فٹ بالر محمد عادل کو مالٹا کے فٹ بال کلب کی جانب سے کلب میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے. اور موجودہ سال 19 جون کو منعقد ہونے والی گراں پری ریس آف یورپ کے آرگنائزرز نے تصدیق کی ہے کہ ریس کی افتتاحی تقریب اپنی مقررہ تاریخ کو آذربائیجان میں ہی منعقد ہوگی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عظیم رفیق سے. سیربین میں آج شامل ہے پاکستان کی سپریم کورٹ نے تلور کے شکار پر مکمل پابندی عائد کر کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے. اس بارے میں آپ کو خصوصی رپورٹ بھی سنوائیں گے. اس وقت آپ کو سنائیں گے خبروں کا خلاصہ جو کہ پیش کر رہے ہیں ظہیر الدین بابر.
ترکی اور یونان کے درمیان سمندری پانیوں میں مہاجرین سے بھری ہوئی 2 کشتیاں ڈوب گئی ہیں. ترک ساحلی محافظوں نے سمندر سے 20 بچوں سمیت 42 افراد کی لاشیں نکالی ہیں. برلن میں جرمنی کے وزراء ایک مشترکہ اجلاس میں ترکی کے وزراء کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رقم کے عوض یورپ جانے والے جنگ زدہ مہاجروں کو اپنی سرحدوں پر روکیں. ادھر فرانس کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ شام اور عراق سے مہاجروں کی آمد یورپ میں عدم استحکام پھیلا سکتی ہے. بے روزگاری کے خلاف جاری احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے تیونس کی حکومت نے رات کے اوقات میں ملک گیر کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. قاہرہ کے نواح میں اہرام مصر کے قریب مشتبہ شدت پسندوں کے خلاف ایک کارروائی کے دوران مصری پولیس کے 6 اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں باچا یونیورسٹی کے حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج بھی چھاپا مار کارروائیاں ہوئیں، پولیس نے کم سے کم 40 افراد گرفتار کیے۔
سائربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ جہاں یورپ اور چین کی آبادی میں معمر افراد کی تعداد میں اضافے سے اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو رہی ہے، وہیں پاکستان کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، جو ترقی پذیر ملک کی معیشت کے لیے کسی سنہرے موقع سے کم نہیں ہے۔ لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی 6 کروڑ سے زائد نوجوان آبادی میں بے روزگاری کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں بے روزگاری کی شرح میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، اور کیا پاکستانی معیشت اپنی نوجوان آبادی سے مستفید ہو رہی ہے؟ اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ، جس کا آغاز ایک صوتی جھلک سے ہو رہا ہے۔
شعیب ناصر الیکٹرانکس انجینئر ہیں۔ اچھے مستقبل کی خواہش میں کئی سال تک گھر سے دور رہ کر تعلیم مکمل کی، لیکن ڈگری ملنے کے بعد بھی وہ بے روزگار ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوسی بڑھ رہی ہے اور بہتر مستقبل کی امید دم توڑ رہی ہے۔ شعیب نے نوکری کی تلاش چھوڑ دی ہے اور گاؤں واپس لوٹ آئے ہیں۔
ان 6 مہینوں میں نے 11-12 ٹیسٹ دیے ہیں، اور اس میں اسلام آباد بھی گیا ہوں، لاہور بھی گیا ہوں، اور وہاں پہ جا کے میں نے ٹیسٹ دیے ہیں، لیکن مجھے کہیں سے بھی رسپانس نہیں آیا۔ اور اس کے علاوہ میں آگے ایم ایس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ریفرنس مانگتے ہیں یا ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ گاؤں میں رہ رہا ہوں، اب میں کیا کروں۔ اس کے بعد میں نے یہی سوچا ہے کہ اب میں باہر کے ممالک میں جاؤں گا، وہاں جا کر میں محنت مزدوری کروں گا اور اس طرح جو ہے اپنا گزارا کروں گا۔
شعیب ناصر جیسے کئی نوجوان مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہیں۔ ایسے تعلیم یافتہ افراد کی بھی کمی نہیں ہے، جو ایک سے زیادہ مضامین میں ڈگری لینے کے باوجود بھی بے روزگار ہیں۔ پاکستان کی آبادی کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی معیشت سالانہ 7% کی شرح نمو سے ترقی کرے، لیکن گزشتہ کچھ برسوں میں معیشت کی شرح نمو محض 3-4% رہی ہے۔ پاکستان کے نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں کتنے پر امید ہیں؟
جہاں تک پاکستان میں مستقبل کا سوال ہے تو لگتا تو نہیں کہ کوئی بھی امید ہے۔ جو بھی ڈگری لے لو، جتنے بھی جی پی اے کے ساتھ لے لو، نوکری کے لیے باہر ہی جانا پڑے گا۔
اور خاص طور پہ پاکستان میں اتنا کمپٹیشن ہے اور اتنے کم اپرچونیٹیز ہے کہ ہم نوجوان کہیں نہیں رہتے۔
ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 20 لاکھ نوجوان یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر کے نوکری تلاش کرتے ہیں، اور 21-24 سال کی عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح 9% ہے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے بغیر روزگار کے مواقع پیدا کرنا ممکن نہیں۔ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے بتایا کہ پاکستان میں کفایت شاری کی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت محدود ہو کر رہ گئی ہے۔
اتنے پرولونگ پیریڈ تک ہم نے آسٹیریٹی اور اسٹیبلائزیشن کی پالیسی اپنائی ہے کہ اکانومی سفوکیٹ ہو گئی ہے، جان بے جان ہو گئی ہے اکانومی، جس کی وجہ سے نوکریاں نکل رہی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ان امپلائیبل گریجویٹس کو پروڈیوس کر رہی ہیں، مارکیٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہم نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیز کا جو کریکلم ہے اور جو مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہے، اس میں کافی گیپ پیدا ہو گیا ہے۔
شعیب کی تعلیم پر 11 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ان کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلد برسر روزگار ہوں اور خاندان کی آمدن کے ساتھ ساتھ ملکی آمدن میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ ان کو خدشہ ہے کہ بہتر مستقبل کی تلاش میں اٹھنے والے یہ قدم کہیں راستہ بھٹک نہ جائے۔ سارہ حسن، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اسی موضوع پر ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ماہر تعلیم اور فیلکن ایجوکیشن اینڈ کنسلٹنسی کے صدر سید اظہر حسنین آبدی سے بات کی اور پوچھا کہ طلباء کو ڈگریاں تو ملتی ہیں لیکن نوکریاں نہیں ملتی، اس کی وجہ کیا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہیں، انڈسٹریلائزیشن جو بڑھ رہا ہے، پاور کٹس اور گیس شارٹیجز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہے ہمارے پاس، جب تک کہ ہم اس کو کوپ نہیں کریں گے اور ان کے مطابق ڈگریز کو امینڈ نہیں کریں گے، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو دی ورک فورس، جو ہم وہ ورک فورس نہیں دے سکیں گے جس کی انڈسٹری کو ضرورت ہے۔
اچھا، تو اس سب کے لیے ووکیشنل یا پروفیشنل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ٹریننگ کیوں نہیں دی گئی؟
اس گورنمنٹ نے کچھ اسکیمز نکالی ہیں لیکن ابھی بھی آپ کو یہ چیز آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر 49% ینگ پاپولیشن ہے، جو کہ ہمیں 10ویں نمبر پر لاتی ہے دنیا میں ینگسٹ پاپولیشن کے حساب سے، اسکیل کے حساب سے، یعنی 15 سال سے لے کے 45 سال تک کے جو لوگ ہیں ہمارے پاس وہ تقریباً 49% بنتے ہیں، اور ان کی اسکلس کو بہتر بنانا ہے ہم نے، اور اس کے لیے ابھی گیئر اپ ہو رہی ہے گورنمنٹ۔
یہ جو آپ نے 49% کا ذکر کیا، یہ اپ گریڈ کیسے ہوں گے؟ ان کو اس مقام تک لایا کیسے جائے گا کہ جس کی ضرورت ہے؟
ہر آدمی کو آپ کو موقع دینا پڑتا ہے، اور ان کو موقع دینا پڑے گا کہ مختلف اسکیمز، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا پاکستان کے بارے میں کہ پرائم منسٹر صاحب کی اپنی اسکیمز آئی ہیں، پروونشل لیول پر اسکیمز آ رہی ہیں جس کے اندر انٹرپرونرشپ کو وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لون دے کر۔ ٹیفٹا ایک ادارہ ہے جو کہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کا ادارہ ہے، اس کو انہینس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سر ہم یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اتنے سالوں میں، 60-70 سالوں میں جو بیک لاگ ہے اس کو ہم اتنی جلدی اوور کم نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ یہ تین چیزیں مل جائیں، اکیڈمیا، انڈسٹری اور ریسرچ۔
اس میں قصور کس کا ہے؟ اداروں کا، تعلیمی اداروں کا، والدین کا، طلبہ کا، یا گنگا کی گنگا الٹی بہہ رہی ہے؟
دیکھیے الٹی گنگا کا بھی ہے، لیکن نیشن وائز ایک قوم کی حیثیت سے ہم لوگوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو گیدر نہیں کیا، اپنے آپ کو جوائن نہیں کیا۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ دیکھیے امپلائر، آج کا جو امپلائر ہے اس کو تیار لیبر فورس چاہیے، اس کو وہ لیبر فورس چاہیے جو ورک انوائرمنٹ میں جائے اور کام شروع کرے۔ دیٹ مینس آپ کو اپنی ڈگری کے کمپوننٹس اس حساب سے چینج کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ کمپیوٹر کی وجہ سے سائبر کرائمز ایک ایسا ایریا ہے، یا انکرپٹالوجی ایک ایسا ایریا ہے جس سے آپ کے سارے اے ٹی ایمز چلتے ہیں۔ اب اس کے ماہر ہیں ہی نہیں پاکستان میں، اور عام لوگ جو رینکرز ہیں وہ اوپر آ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی ارتھ کویک آتا ہے آپ کے ملک میں، آپ کے پاس ارتھ کویک کے ایکسپرٹس نہیں ہیں، ریہیبلیٹیشن ٹیکنالوجسٹ نہیں ہیں جو اس کو دیکھ سکیں۔ ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے، ہمارا بچہ صرف لائر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، اور وہ بننا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو نوکری مل جائے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سیچوریشن ہوتی ہے اور نوکریاں نہیں ملتی۔
ماہر تعلیم سید اظہر حسنین آبدی سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی۔ 5 سال تک فوجی حراستی مرکز میں قید رہنے والے طالب علم محمد غوری کے والد نے فوجی عدالت سے اپنے بیٹے کو دی گئی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے، جس میں فوجی عدالت کی کارروائی کو جعلی، یکطرفہ، بدنیتی پر مبنی اور پاکستانی آئین اور آرمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے نامہ نگار آصف فاروقی کی رپورٹ۔
جاوید اقبال غوری نے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی گئی اپیل میں ان حالات کو تفصیل سے بیان کیا ہے جن میں ان کے بیٹے کو پہلے گمشدہ قرار دیا گیا اور پھر گمشدہ افراد کے لیے بنائے گئے کمیشن کی مداخلت پر 5 برس بعد انہیں پاکستانی فوجی انٹیلیجنس ادارے نے زیر حراست رکھنے کا اعتراف کیا۔ عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ محمد غوری، جو کہ اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں بی اے آنرز کا طالب علم تھا، 7 جنوری 2010 کے روز اپنے گھر کے قریب سے لاپتہ ہوا تھا۔ جاوید اقبال غوری کے مطابق اپنے بیٹے کی تلاش میں ناکامی کے بعد ان کا معاملہ لاپتہ یا جبری گمشدہ افراد کے کمیشن کے سامنے لایا گیا، جہاں تمام سول اور ملٹری انٹیلیجنس اور دیگر اداروں نے محمد غوری کے بارے میں معلومات سے انکار کیا۔ 2 برس بعد راولپنڈی میں قائم انٹر سروسز انٹیلیجنس کے ایک مرکز سے رہائی پانے والے ایک اور لاپتہ شخص نے کمیشن کو بتایا کہ اس نے محمد غوری کو اسی حراستی مرکز میں دیکھا تھا۔ اس پر لاپتہ افراد کے کمیشن نے وزارت دفاع کو ہدایت کی کہ وہ محمد غوری کو اس کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ 1 برس بعد فوجی انٹیلیجنس ادارے ملٹری انٹیلیجنس نے کمیشن کو بتایا کہ محمد غوری کو لکی مروت میں قائم فوجی حراستی مرکز میں رکھا گیا ہے۔ جاوید اقبال غوری کے مطابق ان کے بیٹے پر اس وقت تک کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہونے کا الزام تک نہیں تھا۔
ہم نے مسنگ پرسن کمیشن میں اپلائی کیا تھا، اس میں ایم آئی کے لوگ، آئی ایس آئی کے لوگ، ان کو بلایا گیا اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا، اور اس کے علاوہ راولپنڈی کے اور اسلام آباد کے جو پولیس اسٹیشنز ہیں اور آئی جیز ہیں ان سے پوچھا گیا۔ سب نے بتایا کہ اس آدمی پر کوئی الزام نہیں ہے، محمد غوری از ناٹ ریکوائرڈ ان اینی کیس۔
کمیشن کی ہدایت پر محمد غوری سے اس کے والدین کی ملاقات کروائی گئی، جہاں انہیں معلوم ہوا کہ تشدد اور نامناسب رہائشی سہولتوں کے باعث محمد غوری مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، جن میں پھیپھڑوں اور عضلات کی بیماریاں بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کمیشن ہی کی مداخلت پر محمد غوری کو چند روز ہسپتال میں رکھنے کے بعد لکی مروت کے حراستی مرکز میں دوبارہ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد غوری کے والدین کو اپنے بیٹے سے ملنے اور رابطہ کرنے نہیں دیا گیا۔ اس دوران 1 جنوری 2016 کو انہیں اخبارات کے ذریعے پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو راولپنڈی کنٹونمنٹ میں قائم پیریڈ لین مسجد پر حملہ کرنے کے الزام میں فوجی عدالت نے موت کی سزا سنائی ہے۔ جاوید اقبال غوری نے ہائی کورٹ میں دائر اپیل میں کہا ہے کہ حالات اور واقعات کی اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کے ساتھ صریحاً ناانصافی کی گئی اور فوجی عدالت کی کارروائی یک طرفہ، غیر منصفانہ، بدنیتی پر مبنی، غیر آئینی اور قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔
نہ مقدمے کا مقام کا پتہ، نہ مقدمے کی نوعیت کا پتہ، نہ گواہوں کا پتہ، نہ مجسٹریٹ کا پتہ کہ کیا الزامات ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے، کس بات کا ایڈمٹ اعتراف کیا انہوں نے، اور پھر زیر حراست اعتراف کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے اعتراف کیا بھی ہے یا اعتراف کے الفاظ کہے بھی ہیں یا نہیں کہے۔ کسی عدالتی کارروائی میں ہمیں شریک نہیں کیا گیا، اور میرا نہیں خیال کہ بچے کو بھی شریک کیا گیا ہو۔
جاوید اقبال نے عدالت عظمیٰ سے درخواست کی ہے کہ فوجی عدالت کی سزا کو کالعدم قرار دے کر محمد غوری کی رہائی کے احکامات جاری کیا جائیں، اس کے علاوہ میڈیکل بورڈ کے ذریعے ان کے بیٹے کا علاج کا بھی بندوبست کیا جائے، جس کی حالت تشویشناک ہے۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ پچھلے سال بننے والی فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف 5 اپیلوں کی سماعت کر چکی ہے، لیکن ابھی تک فوجی عدالت کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تلور کے شکار پر مکمل پابندی عائد کرنے کے سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ عدالت نے یہ حکم وفاق اور صوبہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستوں پر دیا، جس میں شکار پر پابندی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے کثرت رائے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے گزشتہ برس کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا، جس میں تلور کے شکار پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جسٹس میاں ثاقب نثار نے فیصلہ تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ہجرت کرنے والے پرندوں سے متعلق اقوام متحدہ کا کنونشن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ان نسلوں کی افزائش کر کے شکار کیا جا سکتا ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ عالمی ادارہ برائے جنگلی حیات نے تلور کو ان پرندوں میں شامل نہیں کیا جن کی نسل معدوم ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ قانون کا جائزہ لے کر عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ تلور کے شکار پر مستقل پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ صوبوں کو اختیار ہے کہ کس پرندے کے شکار پر پابندی لگائیں اور کس پرندے کے شکار کی اجازت دیں۔ عدلیہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت کو کسی بھی مرحلے پر یہ نہیں بتایا گیا کہ جنگلی حیات کے بارے میں صوبوں کے کیا قوانین ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے تلور کے شکار کے پرمٹ کے طریقہ کار کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ نظر ثانی کی ان درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں ہے جہاں نایاب سمجھا جانے والا پرندہ تلور موسم سرما گزارتا ہے۔ حکومت پاکستان اس کے شکار کے لیے خصوصی پرمٹ جاری کرتی ہے اور اس کے شکار کے لیے خلیجی ریاستوں کے شاہی خاندانوں کے ارکان کی بڑی تعداد پاکستان کا رخ کرتی رہی ہے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں سن 1980 کی دہائی سے خلیجی ممالک سے تعلق رکھنے والے عرب شیوخ کو شکار گاہیں الاٹ کی جاتی رہی ہیں۔
یہ تھے اسلام آباد سے شہزاد ملک۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگتی میں صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگتی کی گاڑی بارودی سرنگ کے دھماکے کا نشانہ بنی ہے، تاہم اس دھماکے میں وہ خود محفوظ رہے ہیں۔ دوسری جانب چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے جو واقعہ ہوا تھا، اس کے خلاف پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کوئٹہ شہر میں بچوں نے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا ہے۔ ان موضوعات کی تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کی گاڑی ڈیرہ بگٹی کے علاقے بیکڑ میں بارودی سرنگ کے دھماکے کا نشانہ بنی۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ نے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سرفراز بگٹی 2 روز سے اپنے آبائی علاقے بیکڑ کے دورے پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ بیکڑی میں اپنے دوستوں کے ہمراہ ایک گاؤں گئے تھے، واپسی پر ان کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ انوار اللہ کاکڑ نے بتایا کہ بارودی سرنگ کے دھماکے کے باعث گاڑی کو نقصان پہنچا لیکن خود وزیر داخلہ اس میں محفوظ رہے.
تو الحمدللہ وہ اور ان کے تمام دوست محفوظ ہیں. گاڑی کو نقصان پہنچا ہے, یہ بیکر میں ہی تھے پچھلے دو دنوں سے, تو وہ قریبی گاؤں سے نکلے ہیں تو رستے میں یہ واقعہ پیش آیا.
ڈیرہ بگٹی بلوچستان کا پنجاب سے متصل دور دراز کا علاقہ ہے. اس کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے متاثر ہیں. تامکام کا دعویٰ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں وہاں حالات اب بہتر ہیں. وزیر داخلہ کی گاڑی کو بم عملے کا نشانہ بنانے کی ذمہ داری کردم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے, جبکہ ضلع واران میں مشقے کے علاقے منجو میں کردم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے سیکورٹی فورسز پر عملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی. دوسری جانب چار سدہ یونیورسٹی پر شدت پسندوں کے عملے کے خلاف کوئٹہ شہر میں بچوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. کوئٹہ پریس کلب کے باہر ہونے والے مظاہرے کے شرکا نے یہ نعرے لگائے. اس احتجاجی مظاہرے کا اہتمام پیپلز پارٹی کوئٹہ کی جانب سے کیا گیا تھا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
سیر بین آپ بی بی سی اردو سے سن رہے ہیں. شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. دھماکے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے جن کی اکثریت پولیس والوں کی ہے. مصری حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ کلدم اخوان المسلمین کے عسکریت پسندوں کے ایک ٹھکانے پر چھاپے کے دوران ہوا. مزید تفصیل بی بی سی کے نامہ نگاروں کے خلاصے کی صورت میں فیاض احمد سے سنتے ہیں.
مصری حکام کے مطابق انہوں نے اس خفیہ اطلاع پر غیزہ کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ پر چھاپہ مارا تھا کہ اخوان المسلمین کے لوگ آنے والے دنوں میں بم حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. چھاپے کے دوران وہاں کئی خام بم ملے اور جب بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ماہرین ایک بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ پھٹ گیا. غیزہ وہی علاقہ ہے جہاں اہرام مصر واقع ہیں. اس دھماکے نے 9 لوگوں کی جانیں لیں جن میں 6 پولیس اہلکار تھے, جبکہ زخمی ہونے والے 13 لوگوں میں پولیس کے مقامی سربراہ بھی شامل ہیں. عینی شاہدین نے بتایا,
جب بم پھٹا تو اس نے عقبی عمارت کے کچھ حصوں کو بھی تباہ کر دیا. ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بستر پر دھماکے سے اڑ گیا تھا. پھر میں نے دوسری طرف نظر ڈالی تو چاروں طرف انسانی اعضاء بکھرے ہوئے تھے.
ہم نے ایک دھماکہ سنا اور جب ہم باہر بھاگے تو ہمیں آدھے گھنٹے تک دھول اور مٹی کے غبار اور شولوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا.
مصر میں پہلے ہی سیکیورٹی کے انتظامات سخت ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے صدر حسنِ مبارک کی شخصی آمریت کے خاتمے کا سبب بننے والی احتجاجی تحریک کی 5ویں برسی آ رہی ہے. نام نہاد دولت اسلامیہ کہتی ہے کہ دھماکہ اس نے کیا, جبکہ مصری حکام نے اس کا الزام سابق صدر محمد مرسی کی جماعت کالعدم اخوان المسلمین پر عائد کیا ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے خلاصوں پر مبنی رپورٹ آپ نے سنی فیاض احمد سے. اور اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام کھیل کے میدان سے.
ورلڈ کپ سے پہلے میرے خیال سے جو پی ایس ایل ہونے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے.
کئی ایسی ایسوسی ایشنز کے ووٹ ہیں جو کرکٹ ہی نہیں کھیلتے ہیں.
There's no real proof or evidence yet.
کرپشن کے ناسور نے اس کھیل میں بھی دانا ڈالا ہے.
T20 میں پاکستان کی سب سے بڑی شکست, سیریز بھی ہاتھ سے گئی. عمر گل کی نظریں ورلڈ T20 پر اور ٹینس بھی اب میچ فکسنگ کی زد میں. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. بالر سے رنز نہ رکنے اور بیٹسمینوں سے رنز نہ بننے کی کہانی پاکستانی ٹیم نے آج تیسرے T20 میں پھر دہرا دی. نتیجہ 95 رنز کی شکست کی صورت میں سب کے سامنے رہا, جو T20 انٹرنیشنل مقابلوں میں پاکستان کی سب سے بڑی شکست ہے. اور یہ بات بھی بھولنے والی نہیں کہ صرف ایک میچ پہلے ہی پاکستان کو 10 وکٹوں کی ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. آج ویلنگٹن میں کھیلے گئے تیسرے ٹی ٹوینٹی میں نیوزی لینڈ کے بیٹس مین اینڈرسن کا جادو سر چڑھ کر بولا۔ اینڈرسن جن کی وجہ شہرت شاہد آفریدی کی تیز ترین سینچری کے عالمی ریکارڈ کو اپنے نام کرنا ہے، وہ کسی بھی بالر کے قابو میں نہ آئے۔ ان کے ناقابل شکست 82 رنز میں جو صرف 42 گیندوں پر بنے، 4 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ صرف چند فرسٹ کلاس میچز اور بنگلہ دیشی لیگ کی بنیاد پر پاکستانی ٹیم میں شامل کیے گئے محمد عامر کی واپسی نے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے دھارے میں صحیح طریقے سے شامل ہونے کے لیے جس ردھم کی ضرورت ہے وہ جلد بازی کے بجائے مزید ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے سے ہی آئے گا۔ ان کی واپسی کے بارے میں چیف سلیکٹر ہارون رشید اور ہیڈ کوچ وقار یونس کے جو اندازے تھے وہ غلط ثابت ہو گئے۔ اس دورے میں محمد عامر کے علاوہ عمر گل کی بھی واپسی ہوئی ہے جو پچھلے کچھ عرصے سے فٹنس مسائل سے دوچار رہے ہیں۔ انہیں 2 میچ کھلانے کے بعد آج باہر بٹھایا گیا۔ ویلنگٹن سے بی بی سی کے لیے خصوصی انٹرویو میں عمر گل سے پہلا سوال یہی تھا کہ اپنی واپسی کے بارے میں آپ کتنے پر امید تھے؟
ہمارا جو ڈومیسٹک سیزن تھا 4-day گیم، اس پہ کافی میں نے فوکس کیا، الحمدللہ بڑا اچھے وہاں پہ پرفارمنس دی اور بڑا اچھے ردم کے ساتھ بال کر رہا تھا، اور کانفیڈنٹ تھا کہ انشاءاللہ یہاں سے میں اگر اپنی فٹنس اور فارم شو کرتا ہوں تو ڈیفینیٹلی نیشنل ٹیم کے لیے کال ہو جاؤں گا۔
عمر گل سے اگلا سوال تھا کہ اس سیریز کے بعد اب ایشیا کپ اور پھر ورلڈ ٹی 20، اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کتنے تیار ہیں؟
ایشیا کپ سے اور ورلڈ کپ سے پہلے میرے خیال سے جو پی ایس ایل ہونے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اور اس میں انشاءاللہ کوشش کریں کہ اچھی پرفارمنس دے سکوں اور اپنے فارم اور فٹنس کو برقرار سکوں۔ میرے خیال سے پی ایس ایل کا ہونا ایشیا کپ سے اور ورلڈ کپ سے پہلے ہمارے لیے بڑی خوشائن چیز ہے۔
بھارتی کرکٹ بورڈ دنیا کا طاقتور ترین اور امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے، لیکن کبھی اس کے عہدیداروں کے مفادات کا ٹکراؤ تو کبھی آئی پی ایل میچ فکسنگ کا تنازع سر ابھارتے رہتے ہیں۔ اسی لیے بھارتی سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا پڑا۔ بی بی سی کے دلی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھی شکیل اختر نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار پردیپ میگزین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جسٹس لودھا پینل کی رپورٹ کیا رنگ لائے گی۔
دیکھیے، ایک بڑی ایک ریولوشنری سی رپورٹ ہے۔ اس میں سب سے جو کمال کی چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ پولیٹیشین، منسٹرز، بیوروکریٹ کا ہولڈ ہے اس کو ختم کر دیا، کہا یہ نہیں ہوں گے۔ ایک اپیکس باڈی بنائی ہے جس میں بورڈ کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہوں گے، پلیئرز ایسوسی ایشن کے بھی ہوں گے، جو کبھی ہندوستان میں یا ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ پاسبل ہی نہیں لگتا ہے ہو سکتا ہے، اور دوسرا کیک کا آدمی ہوگا، اومس برڈ مین ہوگا۔ تو انہوں نے ایک بیلنس رکھا ہے جس میں جو بورڈ کے ممبرز منمانی جو کر رہے ہیں اس سے کافی حد تک رک سکتا ہے۔
کرکٹ اور پولیٹیشین اور سیاستدانوں کا بڑا گہرا رشتہ رہا ہے، تو کیا اس سے نقصان نہیں ہوگا اگر ایک دم سیاستدانوں کو الگ کر دیا جائے؟
دیکھیں، نقصان نہیں ہوگا۔ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ چاہے یہ بورڈ میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے منسٹر سے، ٹور کی کلیئرنس تو اسٹیٹ ہی کرتا ہے، چاہے آپ نے جہاں بھی جانا ہو، تو اس میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ اگر سپوز انڈیا گورنمنٹ نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کے ساتھ میچ انڈیا کھیلے تو وہ نہ کر دے گی۔
بی سی سی آئی جو ابھی تک اشارے ملے ہیں بظاہر وہ بڑے خوش نہیں لگ رہے ہیں اس ریکمنڈیشن سے۔
دیکھیں، وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ون اسٹیٹ ون ووٹ، ایک ایک اسٹیٹ کے تین تین کئیوں اسٹیٹس کے ووٹ ہیں، کئی ایسی ایسوسی ایشنس کے ووٹ ہیں جو کرکٹ ہی نہیں کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو سب کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں انہوں نے جو بولا ہے، تو بی سی سی آئی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گی کہ کچھ 2-4 ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ ہو جائیں، باقی نہ ہوں، اس وجہ سے وہ اس کو ڈیلے کرتی جائیں گی۔
جسٹس مدگل کمیٹی جو اسپاٹ فکسنگ وغیرہ کی جانچ کر رہے، تو انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ بی سی سی آئی اس کو اگنور نہیں کر سکتی، کیا بی سی سی آئی اس کو قبول کرے گی؟
جسٹس لودھا کے ساتھ میں نے ایک بہت لمبا انٹرویو کیا جب رپورٹ آنے کے بعد، اس میں میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ لیگلی بائنڈنگ ہے کہ نہیں یہ رپورٹ ہے۔ ان کے جو جواب تھا، ان کا جواب یہ کہنا تھا ان کا کہ جو سپریم کورٹ ہے، یہ تو سپریم کورٹ چاہتی ہے ریفارمس ہو، تو انہوں نے ہی یہ باڈی بنائی ہے، اور جب سپریم کورٹ نے یہ باڈی بنائی ہے تو ایک طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہوگا بورڈ کے لیے۔ اب یہ ویٹ کرنا پڑے گا کہ کب کورٹ پوچھے گا بورڈ سے کہ بھئی آپ امپلیمنٹ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، کب تک کر رہے ہو۔
بی سی سی آئی نے دوبارہ کافی عرصے کے بعد جو اسپاٹ فکسنگ کا جو معاملہ تھا آئی پی ایل وغیرہ میں، اس میں انہوں نے 2 کھلاڑیوں کو جو ہے وہ، ایک کو تاحیات پابندی لگا دی اور ایک پر 5 سال کی پابندی لگائی ہے۔ کیوں اتنے دنوں کے بعد یہ قدم اٹھائے گئے؟ کیا یہ جو امیج بلڈنگ کا ایک عمل شروع ہوا ہے اس کے تحت کیا ہے؟
دیکھیں، امیج بلڈنگ کی ایکسرسائز تو جب سے ششانک منوہر پریزیڈنٹ بنے ہیں تب سے کوشش ہو رہی ہے۔ لودھا کمیشن رپورٹ کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ایک اومبڈسمین بنایا ہوا ہے جو جسٹس شاہ ہیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اگر چاہتے تو پہلے لگا سکتے تھے۔
کرکٹ اور فٹ بال میں کرپشن کے جھمیلے کیا کم تھے کہ اب ٹینس بھی میچ فکسنگ کے الزامات کی زد میں ہے؟ کیا واقعی ٹینس میں بھی دال میں کالا ہے یا محض یہ سنی سنائی باتیں ہیں؟ اس پورے معاملے کے ساتھ شفیع نقی جامعی.
کہنے کو ٹینس انفرادی کھیل ہے لیکن کرپشن کے ناسور نے اس کھیل میں بھی دانا ڈالا ہے, ایسا کہ جو جال میں پھنس جائے اور پھانس لے.
No one from, I don't know, 10,000 people watching the match, no one will realize if this match is fixed or not, you know. So you just...
یہ ٹینس کے کھلاڑی ڈینیل کوئلر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ٹینس میچ دیکھنے والے 10,000 شائقین کو کسی صورت میں یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ میچ فکسڈ ہے. ڈینیل کوئلر پر 2011 میں میچ فکسنگ کی پاداش میں تاحیات پابندی لگی, جبکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں میچ فکسنگ کی پیشکش ضرور ہوئی لیکن انہوں نے کبھی ایسا کیا نہیں. گزشتہ دنوں منظر عام پر آنے والی بی بی سی اور بس فیڈ نیوز کی رپورٹ کہتی ہے کہ 2008 میں 28 کھلاڑیوں کے خلاف میچ فکسنگ کی تحقیقات کے لیے کہا گیا لیکن حکام نے اس پر کوئی توجہ نہ دی, اور 2009 میں اینٹی کرپشن کے نئے ضابطے کے سامنے آنے کے بعد تو پچھلے تمام گڑبڑ پر جیسے پردہ ہی ڈال دیا گیا. اس رپورٹ میں یہ تک ذکر ہے کہ چھوٹے تو چھوٹے اس کرپشن میں مبینہ طور پر بڑے نام بھی ملوث ہیں, اور بڑے بھی وہ جو گرینڈ سلیم فاتح ہوں, لیکن عصر حاضر کے بڑے اس رپورٹ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں.
People are talking about names, guessing.
یہ عالمی نمبر ایک نووک جوکووچ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ لوگ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں, نام لے رہے ہیں, لیکن اس بارے میں کسی موجودہ کھلاڑی کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے, اور جب تک کوئی ثبوت نہیں تو یہ صرف اور صرف قیاس آرائی ہے. تاہم نووک جوکووچ یہ انکشاف ضرور کر چکے ہیں کہ 2007 میں انہیں بھی نتیجہ ادھر سے ادھر کرنے کے لیے بھاری رقم کی پیشکش تو ہوئی جسے انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. 2013 میں انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کی ایما پر ایک رپورٹ مرتب کی گئی تھی جس کے مطابق 13,000 سے زیادہ پروفیشنل کھلاڑیوں میں سے 45% کی آمدنی صفر تھی, 9,000 مرد کھلاڑیوں میں سے 4,000 اور 5,000 خواتین کھلاڑیوں میں سے 2,000 کھلاڑیوں کو انعامی رقم کی مد میں کچھ بھی نہ مل سکا. تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ میچ فکسنگ مافیا کا ہدف نچلی رینکنگ کے کھلاڑی ہو سکتے ہیں جنہیں آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے, نرغے میں لیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میچ فکسنگ کے الزامات اور انکشافات کے بعد ٹینس کی عالمی تنظیم سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحقیقات کرائے گی, یا میں نہ مانوں کہ مزداق اسی روش پر قائم رہتے ہوئے چپ ساتھ لے گی جو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی اپنا چکی ہے. فیفا کے معطل صدر بلاٹر نے بھی کرپشن کو چند افراد کی کارستانی قرار دیتے ہوئے اپنا دامن بچانے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی, لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھئین یہاں تو آوا کا آوا ہی ٹیڑھا ہے.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
دبئی میں پاکستان نے 3 قومی U19 کرکٹ سیریز جیت لی. ابتدائی راؤنڈ میں پاکستان آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہارا, لیکن دوسرے راؤنڈ میں پاکستان نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو شکست دی اور بہتر رن ریٹ پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی. تیسری انڈین پروفیشنل کبڈی چیمپئن شپ اسما کی 31 تاریخ سے انڈیا میں شروع ہو رہی ہے. پاکستان کے 2 کھلاڑی ناصر علی اور وسیم سجاد بھی لیگ میں شرکت کریں گے. پاکستان کی کراچی الیکٹرک فٹ بال کلب اور بحرین کی الہٹ فٹ بال کلب کے درمیان ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کپ کا میچ اگلے ماہ کی 9 تاریخ کو بحرین میں کھیلا جائے گا. اگر کے الیکٹرک یہ میچ جیت جاتی ہے تو گروپ اے میں پروموٹ ہو جائے گی, اور اس کا مقابلہ اردن کی الوحدت یا لبنان کی الجزیرہ کلب سے ہوگا. ایشین سائیکلنگ چیمپئن شپ جاپان کے شہر ایزو میں جاری ہے. پاکستان کی نور کارپان مشتمل ٹیم بھی چیمپئن شپ میں حصہ لے رہی ہے. ٹیم میں 2 خاتون کھلاڑی بھی شامل ہیں.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
آپ سن رہے تھے کھیل کے میدان سے. سیر بین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے الیسٹر بیوس, عادل شاہ زیب, اور سیر بین کی ٹیم کو اجازت. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین پاور.
ترکی اور یونان کے درمیان سمندری پانیوں میں مہاجرین سے بھری ہوئی 2 کشتیاں ڈوب گئی ہیں. ترک ساحلی محافظوں نے سمندر سے 20 بچوں سمیت 42 افراد کی لاشیں نکالی ہیں. فرانس کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ شام اور عراق سے مہاجروں کی آمد یورپ میں عدم استحکام پھیلا سکتی ہے. بے روزگاری کے خلاف جاری مظاہروں کو روکنے کے لیے تیونس کی حکومت نے رات کے اوقات میں ملک گیر کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں باچا خان یونیورسٹی پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آج بھی چھاپہ مار کاروائیاں جاری رہیں. پولیس نے کم سے کم 40 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا. اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے تلور کے شکار پر مکمل پابندی عائد کرنے کے اپنے ہی 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ معاملہ گزشتہ سال سے متنازع تھا جب ذیلی عدالت نے احکامات جاری کیے تھے کہ عرب شہزادوں کو پاکستان میں تلور کے شکار کی اجازت نہ دی جائے.